بار دیگه درود بجه گا اللهم صل على محمد و آل محمد. فاتحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خلق المغضوب عليهم من الضالين.
درود بجيغا محمد وآل محمد پر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود به يا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کی خلقت میں انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل فراہم کرنائے ہیں، ان کی جسمانی ترقی کے لیے جو کچھ چاہیے تھا سب کا سب اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور جو کچھ ان کی روحانی معنوی ترقی کے لیے چاہیے تھا وہ بھی سب خدا نے فراہم کیا ہے. انسانوں کی روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو ہر دور میں اس دین پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے کہ دین قابل عمل ہے، دین پر عمل کرنا ممکن ہے، اور کسی کے پاس حجت نہ رہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ مثلا اگر اس حالت میں کوئی ہوتا تو وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. اس اعتبار سے ہر دور میں خدا متعال کی طرف سے کچھ بندے ایسے ہونے چاہئیں کہ جو دین کے اوپر خالصانہ مخلصانہ عمل کریں، دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے ثابت کریں. خدا متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اور آپ ایسے دور میں جب ایسی ہستیوں کو دیکھنا مشکل نہیں ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب ایسے لوگوں سے ملنا دیکھنا ڈھونڈنا پڑتا تھا. اگر مثال کے طور پر کوئی پاکستان میں ہندوستان میں رہ رہا تھا تو اسے کیا معلوم عراق کے اندر رہنے والے لوگ کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے متقی پرہیزگار ہیں. خواب کی صورت میں تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں. بحمداللہ اب وہ زمانہ ہے جب ہم اطلاع رکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر جب وہ لوگ عمل کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دور بہت اچھا دور ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کفر جتنا بھی فتنہ کھڑا کرتا ہے، نظام ظلم جتنی بھی سازشیں کرتا ہے، ان سازشوں کے ساتھ ساتھ خدا متعال کا ایک اور نظام ہے جو ان تمام چیزوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے. ان لوگوں نے اتنی کمیونیکیشن کا جو سسٹم بنائے، ظاہر ان لوگوں نے کسی نیک ہدف سے نہیں بنائے تھے. انہوں نے جو سیٹلائٹ ٹیلی ویژن بنائے یا انہوں نے انٹرنیٹ کا اتنا بڑا نظام کھڑا کیا، ان کے اہداف کچھ بہت اچھے اہداف نہیں ہوں گے. ان کے تجارتی اہداف ہوں گے، انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ وسائل چاہیے ہوں گے ان کو. لیکن خدا نے اتار نے اسی کے دوران ایک اور تصور ایجاد کیا. آج سے 50 سال پہلے، یا فرض کیجیے اور اس سے پہلے 100 سال پہلے، اگر کوئی پڑھتا کہ پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت ہوگی، ایک امام پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، سمجھ نہیں سکتا تھا یہ کیسے ہوگا. سوائے معجزے کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. 100 سال پہلے میں بہت کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرے جیسا آدمی جس کو 26 سال 27 سال ہوئے دینی طالب علم بنے ہوئے، 26 سال پہلے سوچتا تھا دینی طالب علم ہونے کے ناطے پوری دنیا پر ایک حکومت ہوگی، ایک امام حکومت کریں گے، لگتا تھا خواب ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے. آج پوری دنیا کنوینس ہو گئی ہے کہ خواہ نہ خواہ دنیا کا مستقبل یہی ہے، ایک حکومت، ایک حکومت سے معاملے کو حل ہونا ہے. اب دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہے جو یہ کہیں ہمارے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جگہ واقعات پیش آتے ہیں، دوسری جگہ کو براہ راست متاثر کر رہے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایک فصل خراب ہوگی، دوسری جگہ پر اس کا اثر یقیناً مرتب ہوگا. پوری دنیا جڑ گئی ہے، انہوں نے ایک ہدف سے نہیں جوڑی ہوگی. خدا نے اس کے اندر سے اپنے نظام کو قائم کیا ہے، اور یہ سب کا سب یہ بتا رہا ہے کہ دنیا اسی رخ پر چل رہی ہے جس طرف اس تصور کے لیے دنیا کو تیار ہونا تھا کہ ایک امام کی تشریف آوری ہوگی، پوری دنیا پر ایک پرچم لہرائے گا. انشاءاللہ خدا نے متعال مجھے اور آپ کو دن دیکھنا نصیب کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. لیکن ظاہر ہے کہ جس نظام کفر نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنے بنائے ہوئے نظام کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے. وہ جانتے ہیں کہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر، دھوکے میں آ کر مقابلہ بھی کریں گے. تو وہ ان تمام وسائل کو استعمال بھی کریں گے، امام کے راستے میں رکاوٹ بنانے کی کوشش بھی کریں گے، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ کامیابی نصیب نہیں ہونی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس مقابلے میں، جو وہ امام کے مقابلے میں کر رہے ہوں گے، ہمارا کیا کردار ہوگا، اپنے لیے کیا کردار سوچتے ہیں. خاموش تماشائی کا کردار سوچتے ہیں کہ ایک امام کا گروہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا، وہ دشمن سے لڑ رہا ہوگا، قربانیاں دے رہا ہوگا، ہم موقع کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جب ان میں سے کوئی فاتح ہو، اور یقیناً امام فاتح ہوں گے، تو ساتھ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں معلوم پھر اس وقت ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. جنگ احد میں کم سے کم ایسا تھا، جب جنگ احد ہوئی، رسول خدا نے مسلمانوں کا لشکر لے کے کفر کے لشکر کا مقابلہ کیا، کفر نے ایک سازش کی، پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کو ظاہری طور پہ شکست ہونے لگی، کچھ لوگ میدان چھوڑ کے چلے گئے، رسول خدا تنہا رہ گئے میدان نبرد کے اندر. امیر المومنین نے حمایت فرمائی، دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو بھاگنے میں مجبور کیا. اس موقع پر جو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ آئے، اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آیات آئیں کہ ان سب اب تم ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جس وقت تم کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس وقت تم کہاں تھے؟ وہ یا ہمارا اس وقت میں ہیں. کل امام جیت جائیں، پوری دنیا میں پرچم لہرائے، اور میں کہوں میں آپ کا ماننے والا تھا، اس وقت دیر ہوگی. کہیں اس وقت ثابت کرنا ہوگا کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس وقت ثابت کرنا ہوگا کہ ہم امام کے ساتھ ہیں. شاید اس وقت سب سے زیادہ، کیوں؟ یہ وہ دور ہے گویا ہجرت سے پہلے کا دور، کہ نبی اکرم کی جب ہجرت ہو گئی تو ایک حکومت بن گئی، مدینے آ گئے، حکومت بن گئی. اب کچھ نہیں تھا، ایک حکومت تو تھی. ہاں، اس حکومت کو پوری دنیا عرب سے لڑنا تھا، کفر سے لڑنا تھا، لیکن کم از کم یہ تھا کہ ایک حکومت تھی. ہجرت سے پہلے کوئی حکومت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے. گویا ہم اس وقت ہجرت سے پہلے کے دور میں ہیں. اس وقت کون ساتھ دے گا امام کا؟ اس وقت اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ کہے یہ نبی ابو جہل کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت کون کہے گا کہ امام کے آباد و انصار مثال کے طور پر امریکہ کے نظام کفر کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے؟ الحمدللہ اب بھی دور اچھا ہے، 25 سال پہلے اور مشکل تھا، 30 سال پہلے بہت مشکل تھا، الحمدللہ اس وقت ہم لوگ کفر کی شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ یقین شاید لوگوں کو نہیں آ رہا ہو کہ امام کی تشریف آوری ہوگی، جیت امام کی ہے، کم سے کم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کفر کا نظام شکست کھا رہا ہے، ان کا اقتصادی نظام شکست کھا رہا ہے، ان کا سیاسی نظام ٹوٹ رہا ہے، ان کو ظلم کا جو عالمی نظام بنایا تھا سب کا سب گرم برم ہو رہا ہے. ہم لوگ کو جو کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنے تھوڑے تصور سے نکال کر عالمی تصور تک کہیں پہ لے جانا ہوگا. اس سلسلے میں ایک دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جو چیز کفر کبھی نہیں چاہے گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عالمی سطح پہ سوچنا شروع کریں. کفر یہ کبھی نہیں چاہے گا. کفر ہمیشہ یہ چاہے گا میں اور آپ علاقائی سطح پر سوچیں، علاقائی بھی نہیں نسلی سطح پہ سوچیں، قبیلے کی سطح پہ سوچیں، اس سے اونچا نہ سوچیں. مثلا وہ ہمیں دعوت دیں گے کہ آپ اس محلے کے لیے سوچیں، شہر کے لیے نہ سوچیں. اگر سوچنا ہے تو شہر کے لیے سوچو، سب کے لیے مت سوچو. اگر اور سوچنا ہے تو ملک کے لیے سوچو، دنیا کے ہر مظلوم کے لیے مت سوچو. کسی نہ کسی چھوٹی سطح پر لا کر ہمیں محدود کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم عالمی سطح پر سوچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی تبدیلی ایک علاقے کے اندر نہیں آنی ہے. جب تک ہم اس بات کو حقیقت کے طور پر قبول نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا ایک بچہ ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، نوزاد ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ جب بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، ابھی لگتا ہے کہانی ہے، کچھ سال بعد وہ حقیقت بن جاتی ہے. تو اگر اس نے بچپنے میں یہ سوچا تھا کہ یہ کہانی ہے، یہ تیار نہیں ہوگا. تیار وہ شخص ہوگا جو اس کو حقیقت سمجھے گا کہ نہیں، اس بچے نے بڑا ہونا ہے. اگر ہم لوگ ابھی تک ظہور امام کو تخیل سمجھ رہے ہیں، امیجنیشن سمجھ رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اب ہم بالکل یہ سوچیں کہ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا. تو اب میں سوچتا ہوں مثلا امام ابھی تشریف لائے، رکاوٹیں کیا ہیں، کون سی چیز ہے جو امام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہونا یہ رکاوٹ ہے. ہماری ذہنیت ایمان کے دائرے پہ نہیں ہے، ملک اور قبیلے کے دائرے کے اوپر بنی ہوئی ہے. ہم مومن کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ مومن کو بھی اپنے چوکھٹے کے اندر اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو جب تک وہ مثال کے طور پر میری طرح اردو زبان نہیں بولے میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میرا بھائی ہے. ہمیں اپنی نظر کو اتنا دور تک لے جانا پڑے گا. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جو دوسری زبان بولنے والے ہیں وہ بھی ہمیں بھائی نہیں سمجھ رہے. نہ سمجھیں، امام کا معتقد ہونے کے ناطے ہمیں اپنا فریضہ دیکھنا پڑے گا. ہمیں تو خود دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ اس وقت جو رکاوٹ سمجھ میں آتی ہے سب سے بڑی مشکل فکر کی مشکل ہے. ذہن تیار نہیں ہے عالمی سطح پر سوچنے کے لیے. اب اس میں مختلف بیریئرز بنے ہوئے، رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. ایک کی طرف کل اشارہ کیا، ہمارا ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہونا ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہ سب چیزیں ہمیں روایات سے سمجھ میں آتی ہیں. کل میں نے اپنی خدمت دراز کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات ضرور دیکھیں. جو کچھ اس دور کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور گزشتہ آئمہ کی سیرت میں یہ سب کچھ پہلے گزرا ہوگا جو اب ہونے والا ہے. گزشتہ انبیاء کی سیرت میں یہ سب گزرا ہوگا. ایک بہت مشہور روایت ہے ہمارے پاس نبی اکرم سے، درود بھیجے گا ان کی ذات پر. فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے پر چلو گے، اگر وہ ایک سوراخ میں بھی گئے تھے تم بھی اس میں جاؤ گے. انبیاء کی تاریخ اعتبار سے بہت بہت اہمیت کے حامل ہے. ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. جو روایات میں ہمارے پاس موجود ہے وہ امام کے دشمنوں میں کچھ وہ دشمن ہیں جو کافر ہیں. مثلا اگر میں آج کی کیٹیگری میں رکھوں مثال کے طور پر کفر کا نظام جو آج کی دنیا میں ہے، امریکہ کی سربراہی میں، صہیونیت کی سربراہی میں، کچھ وہ امام کے دشمن ہیں. کچھ وہ ایمان کے دشمن ہیں جو اندر ہیں مسلمان ہیں، اور بھی بظاہر اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی ایمان کے دشمن ہیں. کچھ روایات میں مسلسل ہمارے پاس اثر موجود ہے. یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آج اس کے اوپر تھوڑا سا رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. بظاہر امام کے ماننے والے ہیں، آخر کار امام کے دشمن ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے ہمارے پاس کہ لوگ بظاہر امام کے ماننے والے تھے آخر کار ان کے دشمن بن گئے؟ نہ اتنے دشمن کے ساتھ نہیں دیا، اتنے دشمن کے شمشیر بھی اٹھائی، شہید کرنے کی کوشش بھی کی. کیا مثال ڈھونڈ پائیں گے ہم؟ شاید اس ٹاپک پر بہترین مثال خوارج کی مثال ہے. بہترین مثال خوارج کی مثال ہے. تھوڑا سا خوارج کا پس منظر عرض کرتا چلوں، اس کے بعد اس سے کچھ نتائج حاصل کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے آج کے زمانے کے کچھ نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ نقص ہیں جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ خوارج کی سی فکر ہمارے درمیان موجود ہو سکتی ہے. میرا اشارہ قطعاً طالبان کی طرف نہیں ہے، وہ اس فرقے میں نہیں ہے جو ساتھ تھے، وہ مخالف ہیں. اس وقت بھی مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے اوپر بعد میں گفتگو ہوگی. اس وقت ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گروہ جو اہل بیت کے ساتھ ہے بظاہر، اس کے اندر کون سے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں، عناصر ہو سکتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. جنگ نہروان اور خوارج کی تاریخ سے کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تاریخ میں کچھ موضوعات ایسے ہیں جو معاشرتی مطالعے کے لیے یعنی سوشولوجسٹ کے لیے بہت اچھے ٹاپکس ہیں. اس میں سے ایک خوارج ہے. کس قسم کے لوگ تھے؟ کیوں ایسا ہوا کہ یہ آخر کار اتنی بڑی دشمنی پر آ گئے؟ انہوں نے امیر المومنین کو نعوذ باللہ تعالی کافر کہا، دائرہ اسلام سے خارج سمجھا، امیر المومنین کے اصحاب کو واجب القتل سمجھا، ان کے خلاف شمشیر چلائی. جتنے ظلم اور بربریت خوارج نے کی ہے سب کا سب، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تقویٰ کے نام پہ کیا ہے. ایک دفعہ بنی امیہ نے ظلم کیا ہے، تقویٰ کے نام پہ نہیں کیا ہے، دنیا پرستی کی ہے. دنیا کو پتا ہے بنی امیہ نے دنیا پرستی کی ہے. ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تقویٰ کے نام پہ کیا ہے، پرہیزگاری کے نام پہ کیا ہے. جو ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو امیر المومنین کے ایک صحابی ملے ایک باغ کے اندر، ان کو شہید کیا، ان کی زوجہ کو شہید کیا، شکم میں ان کا فرزند تھا، بچہ تھا، اس کو بھی قتل کیا. اس کے بعد باغ سے گزرتے ہوئے سیب توڑنے لگا تو دوست کہنے لگا دوسرے کے مال میں تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. ابھی تم چند انسانوں کو شہید کر کے آئے ہو، ایک مظلوم بچے کو جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے، جان تھکتا تھا، اس کی بھی گردن کاٹی ہے، اس کے لیے جواز ہے، اور سیب توڑنے کے اوپر کہہ رہا ہے کہ دوسرے کے مال میں تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. کس قسم کی قوم ہے یہ؟ یہ کیسا گرو ہے؟ یعنی آدمی ظاہر میں دیکھے تو اس کے باطل سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ کیوں نہیں سمجھ پائے تھے؟ بظاہر کیسے لوگ تھے لوگ خوارج؟ شدت کے عبادت گزار تھے، بہت شدید عبادت گزار تھے. کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کتنے واقعات روایات کے اندر تاریخ کے اندر موجود ہیں. ایک خوارج کا ایک ملازم بیان کرتا ہے، اس کا خادم ہوتا تھا، کہتا تھا نہ رات کو بستر پہ سوتا تھا نہ دن میں کھانا کھاتا تھا، رات بھر عبادتیں کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا. یہ ان کی معمولاً توصیف تھی. سب کی پیشانیوں پر سجدوں کے گہرے گہرے نشانات تھے، پیشانیوں پہ گہرے گہرے نشانات تھے. قرآن کریم کے حفظ کے ماہر سمجھے جاتے تھے. قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرنے میں ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا. عبداللہ بن عباس جو خود مفسر قرآن مشہور ہے، اہل سنت حبر الائمہ کہتے ہیں ان کو، ان کا یہ عالم تھا کہ جب وہ خوارج سے گفتگو کرنے گئے تو امیر المومنین نے کہا کہ عبداللہ ان سے قرآن پہ گفتگو مت کرنا، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. عبداللہ بن عباس نے کہا میں مفسر قرآن مثلا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا. کہا نہیں تم نہیں کرنا، صرف احادیث پر رکنا، تم آیات قرآنی میں ان سے نہیں ٹکرا سکو گے، کیونکہ یہ تمہیں کہیں نہ کہیں آیات کے ذریعے سے مجبور کر دیں گے. اچھا اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ بظاہر بہت عالم ہیں، بہت عالم ہیں. بات بات پہ قرآن کی آیت پڑھیں گے, قرآن کی آیت سے استدلال لائیں گے, ایک مشکل کے ساتھ, اپنی منمانی کا دین چاہتے ہیں. بس تقویٰ اپنی منمانی کا چاہتے ہیں, دین کو انہوں نے صرف اپنے زاویے سے دیکھا ہے اور کچھ نہیں سوچا ہے. یعنی انہوں نے دین کو رسول سے لیا ہو, نہیں. انہوں نے قرآن کریم کو رسول خدا سے سمجھا ہو, ہرگز نہیں. انہوں نے سب کا سب خود سے سمجھا ہے, خود سے سمجھا ہے, دین کو خود سمجھنے کی کوشش کی ہے. نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا ہے, نہ رسول خدا پہ استناد کرتے ہیں, اپنی مرضی سے جو دین میں سمجھ میں آتی ہے کرتے ہیں. اس کے بعد کسی کے سمجھائے میں آنے کو تیار نہیں ہے. اچھا یہ کیا کیفیت ہے, کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ اس کو اگر ہم ٹیکنیکلی کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنے آپ کو دین کا ماہر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو دین کا ماہر سمجھتے ہیں. یعنی گویا سمجھ رہے ہیں دین ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے, جو ہم کہیں گے وہ دین ہے, جو دوسرے کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا تمہیں یہ اسٹیٹس کس نے دیا ہے؟ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. اپنے ظاہری تقویٰ کی وجہ سے اور بظاہر دوسروں کے کم تقویٰ کی وجہ سے اپنے آپ کو اس رتبے پہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں جو کہیں قبول ہے. یہ اپنے لیے اندر اس قسم کا ایک احساس رکھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم لوگ اتنے متقی پرہیزگار ہیں, سامنے والے لوگ اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس دین نہیں ہے, دین ہمارے پاس ہے. کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے اپنی عقل سے سمجھا, جو سمجھیں گے کریں گے. اب ذرا ان کے استدلالات دیکھیے, حیران رہ جاتا ہے آدمی. تھوڑا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن ممکن ہے کسی نے نہ سنا ہو, تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. جنگ صفین معاویہ کا مشاور ایڈوائزر عمر ابن عاص کے مشورے پر قرآن کریم نیزوں پہ لٹکا دیے گئے اور کہا گیا کہ اب فیصلہ قرآن کے ذریعے ہوگا. معاویہ نے اپنے اطراف میں اپنے ڈیفینس کے لیے سرکلز بنائے ہوئے تھے, ایک ڈیفینسو لائن, دوسری ڈیفینسو لائن, تیسری. تو مشہور تھا کہ معاویہ نے 7 حلقے بنائے ہوئے تھے اپنے دفاع کے لیے, اپنے خیمے کے اطراف میں. مالک ابن اشتر مشہور ہے کہ کم از کم 4 حلقے توڑ چکے تھے, آخر میں 2-3 حلقے رہ گئے تھے. اندازہ یہ تھا کہ اگر حملہ جاری رکھیں گے تو یہ حلقے بھی ٹوٹ جائیں گے. عمر ابن عاص دیکھتا ہے معاویہ گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے بھاگنے کے لیے, تو وہ کہتا ہے کہ رکو ابھی 3 حلقے باقی ہیں. کہتا ہے تو نہیں جانتا, اس کی تلوار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہا تلوار کا مقابلہ نہیں کریں گا, مکاری کرے گا. عمر ابن عاص کہتا ہے تو ٹھہر جا, اپنے لوگوں سے کہتا ہے قرآن کریم نزول میں بلند کرو اور ان لوگوں سے کہو کہ ہم قرآن پہ حکم کریں گے. اب وہ خوارج جو اب تک شمشیر چلا رہے ہیں, امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہیں, اچانک امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ چونکہ اب قرآن بیچ میں ہے, ہم اب حملہ نہیں کریں گے. ہم قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں, اب ہم حملہ نہیں کریں گے. امیر المومنین جنگ کے شروع سے پہلے جب لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے, قرآن کی دعوت دے چکے تھے, لشکر کے سامنے آئے, اپنے لشکر کے سامنے کہا کوئی ہے جو مرنے کو تیار ہے؟ بہت سارے لوگ تیار ہوئے. ایک جوان کا انتخاب کیا, اسے کفن پہنایا, اس سے کہا قرآن کریم ہاتھ میں لو. سامنے لشکر معاویہ ہے, اس لشکر کے سامنے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے جاؤ, اسلحہ مت لینا, عام لباس مت پہنو, کفن پہنو, اور ان سے یہ کہو کہ میں تمہیں قرآن کریم کی دعوت دیتا ہوں, جنگ بند کر دو, قرآن سے فیصلہ کرواؤ. یہ امیر المومنین نے کروایا. ان لوگوں نے اس نہتے آدمی کے اوپر ٹکڑے شمشیریں چلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اسے قرآن کریم کا کوئی احترام نہیں کیا. یہ جنگ سے پہلے ہوا تھا. جنگ سے پہلے مسلسل امیر المومنین فرما رہے تھے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرواؤ, انہوں نے نہیں کروایا. جب اس کے ساری ڈیفینسو لائن ٹوٹنا شروع ہو گئی, اس نے کہا ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. امیر المومنین کے ساتھ چلنے والے یہ لوگ, جن کو شہید مطہری کی جگہ پہ بہت اچھا جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں خوش مقدس, مقدس ہیں کھوکھلے, ویسے تو بہت مقدس ہیں. میں نے بتایا پیشانیوں کے پہ سجدوں کے نشان ہیں, نماز سب بہت زبردست ہے, فقہ کی اطاعت بہت زیادہ ہے, لیکن کھوکھلے ہیں, دین نہیں ہے اندر سے. دین ہے منمانی کا دین ہے, جو میں چاہوں گا ویسا دین ہے. ایک اور بات عرض کرتا چلوں, دین ہے ایک پہلو کا دین, اپنا دین بس, معاشرے سے کوئی غرض نہیں ہے, جو ہم چاہیں گے بس وہ ہے. آئے اور امیر المومنین سے کہا کہ اے علی ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا, ان کو قرآن کے تحت لانے پر. اب جو قرآن کے مطابق حکم کرنے کو تیار ہیں لہذا جنگ نہیں ہوگی. اچھا اب کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میرے جیسا آدمی کھڑا ہو تو اس کے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب پہلے دعوت دی تھی تو کیوں نہیں مانا تھا انہوں نے؟ سب کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ مکاری کر رہے ہیں. خوارج کہتے نہیں ہمیں جنگ روکنی ہے. امیر المومنین نے فرمایا تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ محافظ قرآن میں نہیں ہوں؟ آیا میں نے اپنی زندگی میں قرآن کی سوا کچھ اور کیا ہے آج تک؟ آیا قرآن کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہے میں نے زندگی میں؟ کہا نہیں. کہا تم سمجھتے ہو کہ تم قرآن کے اطاعت گزار ہو اور میں قرآن کریم کی نافرمانی کروں گا تو میں کہوں گا جنگ کرو؟ اب بھی کہہ رہا ہوں جنگ کرو. چونکہ یہ قرآن کی اطاعت نہیں چاہتے, یہ شیطنت کر رہے ہیں یہاں پہ تمہارے ساتھ. کتنا بیوقوف ہونا چاہیے کسی قوم کو کہ اس موقع پر امیر المومنین کی نہیں مانے. کہا ہم نہیں مانتے, ہمارا اور آپ کا رشتہ یہاں سے ٹوٹ گیا, آپ جنگ روکیں ورنہ آپ کے خلاف حملہ کریں گے. امیر المومنین مالک اشتر کو کہلا کے بھیجتے ہیں کہ جنگ روک لو, ہمارے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے اور تم واپس آ جاؤ. مالک اشتر کہلا کے بھیجتے ہیں کہ اگر ایک حملہ اور کر لوں, لشکر کو جمع کر رہے تھے, ایک حملہ اور کر لوں سفارائی ہونی ہے, ایک حملہ ہونا ہے, ایک حملہ کروں گا معاویہ کا خیمہ ختم ہو جائے گا, مشکل ختم ہو جائے گی. مالک اشتر کا جواب آیا, انہوں نے حضرت علی کے گلے پہ شمشیر رکھ دی. کہا آپ نے مالک اشتر کو کوئی اشارہ کیا ہے ورنہ وہ مان لیتا. کہا میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا, تمہارے سامنے حکم بھیجوایا. کہا اب اگر اگلے پیغام پر نہیں آیا تو آپ دین سے باہر ہیں, آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی. اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو دیوانگی کی سوا کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ امیر المومنین کے سابقے کو بھول گئے؟ امیر المومنین کی حیثیت کو بھول گئے؟ سب ختم, اپنی منمانی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کرو. امیر المومنین نے مالک اشتر کو کہلوا کے بھیجا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو واپس آ جاؤ. مالک اشتر واپس آئے, معاویہ نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کیا, دوبارہ سے اپنے گروہوں کو تقسیم کر لیا, باندھ لیا. ادھر مالک اشتر واپس آئے, دیکھا منظر تبدیل ہو چکا ہے, جنگ کا پاسا پلٹ گیا. جیتی بھی جنگ بالکل نقطے پر پہنچ کر, اور اب آپ اس تصور کو دیکھیے گا, اس پوائنٹ تک پہنچنے میں دونوں لشکر کو 8 مہینے لگے تھے. 8 مہینے یہ جنگ چلی تھی, 8 مہینے کی محنت کے بعد اس جگہ پہنچے تھے. اور اگر کوئی امیر شام کے آگے آنے والے کرتوت کو دیکھے تو سمجھ دیں کفر کی اس موقع سے فتح شروع ہوئی ہے, یہاں سے کفر کی فتح شروع ہوئی ہے. تو یہ لوگ کتنی بڑی تبدیلی کے ذمہ دار ہوئے؟ یہ لوگ کم از کم غزب خلافت کے برابر کی شیطنت میں شریک ہوئے ہیں. ایک غزب خلافت شیطنت, ایک یہ شیطنت, اس کے اندر یہ لوگ شریک ہوئے ہیں. اور لوگ کون ہیں؟ انتہائی دیندار لوگ ہیں, انتہائی پرہیزگار لوگ ہیں. اچھا اب اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ کیا ہم یہاں سے کوئی قانون لے سکتے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے چند قوانین لیے جا سکتے ہیں, ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے, آج کے دور میں آنے والی اس مصیبت کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے, کوئی کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو, اگر معصوم نہیں ہے تو غلطی کا امکان موجود ہے. کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو, میں عرض کروں گا خوارج سے زیادہ پرہیزگار کم لوگ تھے. آپ کے ذہن میں یقیناً وہ واقعہ ہوگا کہ امیر المومنین کے ساتھ رات کے وقت میں چلنے والا ایک آدمی خوارج میں سے کسی کی رونے کی آواز سنتا ہے, مناجات کی آواز سنتا ہے, اور امیر المومنین سے کہتا ہے کاش میں اس آدمی کا اقبال ہوتا. تو امیر المومنین نے فرمایا احمقانہ بات کہی تم نے, بلا سوچے سمجھے بات کہی. وہ نہیں سمجھ پایا, بعد میں جب خوارج کا خلا کما ہو گیا, ایک لاش پڑی ہوئی تھی, وہی آدمی برابر میں کھڑا تھا, امیر المومنین نے فرمایا یہ وہ آدمی تھا جس کے بال ہونے کی تم آرزو کر رہے تھے, یہ وہ تھا جس کے مناجات اتنے شدید تھے کہ یہ جو امیر المومنین کے ساتھ چل رہا تھا یہ کہتا ہے کاش میں اس کا ایک بال ہوتا. لوگ اتنے دیندار تھے, اتنی دینداری, سب کچھ قبول, ساری باتیں, پرہیزگاری, تقویٰ, سب کچھ, لیکن کوئی معصوم نہیں ہے سوائے معصومین علیہ السلام کے, لہذا غلطی کا امکان سب کے اندر موجود ہے. اگر کوئی ایک آدمی
صراحت کے ساتھ حق کے خلاف کھڑا ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جو حق کے مقابلے میں وہ غلط ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دین کے معاملے میں داخل ہوتے ہیں، دین ایک پہلو پہ نہیں ہے، دین بہت وسیع ہے. مثلا میں آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے رہا ہوں، لیکن معاشرے کے اندر لوگوں کی مصیبتوں کو حل کرنے کا کوئی درس نہیں ہے. آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا جائے، لیکن ظلم کے مقابلے کی کوئی کہانی نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا درس ہو، لیکن دوسرے مسلمانوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. دین ایک پہلو نہیں ہے، دین ایک آیت نہیں ہے، دین پوری زندگی کے لیے راہ عمل ہدایت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم صرف ایک حکم کے اوپر عمل کرے، عبادت کے اوپر، ساری مشکلات کو حل کر لے؟ یہ نہیں ہو سکے گا. اور اس دنیا کے اندر ایسی قومیں بار بار نظر آتی ہیں جن کے اندر آخر کار پہلو وہی خوارج کا پہلو ہے. باہر دیکھنا ہے بہترین مثال طالبان ہے، اندر دیکھنا ہے اس سے زیادہ میں نشاندہی نہیں کرنا چاہوں گا. آپ خود اپنے ذہن میں دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں. ایسے لوگ امام کے سامنے کھڑے ہونے سے گریز نہیں کریں گے. اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ نہروان 1400 سال پہلے کی بات کہانی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، جو پہلے ہوا ہے وہ اب بھی ہوگا. پہلے ان کا نام خوارج تھا، اب کچھ اور ہوگا. جب رسول خدا کہہ رہے ہیں 3000 سال پہلے والی بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے اوپر دہرائی جائے گی، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ اس لیے آئی تھی کہ ختم ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ پھر ہوگا. اور ہمارے پاس روایات بہت موجود ہیں کہ امام تشریف لائیں گے اور انہی کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہوں گے اپنے ہی اندر سے، یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم نے دیکھا تھا، یہ کچھ اور دین ہے. یہ کس سے کہہ رہے ہوں گے؟ یہ اس سے کہہ رہے ہوں گے جس کی 11 نسلیں دین پر قربان ہوئی ہیں. اس سے کہہ رہے ہوں گے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ، تم دین کم جانتے ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، ہم دین زیادہ جانتے ہیں، آپ کا جو دین ہے وہ کچھ اور ہے، ہم جو دین لائیں وہ کچھ اور ہے. کس میں اتنی جرت ہو سکتی ہے؟ خوارج جیسوں میں. ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے دین پر خود انحصار کیے بیٹھے، کسی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کریں ہمیشہ. اپنے دین میں یقین ہونا چاہیے، لیکن اپنے دین میں استبداد نہیں ہونا چاہیے. استبداد کیسے کہتے ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آخری بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم سب کو دین سیکھنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کسی اتھارٹی سے سیکھنا ہوگا، اس کے بعد دین قابل عمل ہے. ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ایک طرف سے اپنی رائے، دوسری طرف سے تاویل، توجیہ، یہ دروازہ دین کے لیے زہر قاتل ہے. تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. صلی علی محمد آل محمد. دین نے کچھ اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کی مخالفت کسی بھی تشریح اور توجیہ پر جائز نہیں ہے، دین قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر دین نے کہا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، کیا کسی توجیہ کی بنیاد پر جھوٹ کو سچ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان خطرے میں تھی، تقیتاً کسی بڑی حقیقت کو بچانے کی خاطر وہ اس چھوٹی حقیقت کا انکار کرتا ہے، نہ کہ انکار کرتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی شخص اپنی زندگی میں جھوٹ کو سچ بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کوئی بھی توجیہ کرنے والا توجیہ کرے اور ثابت کرے مجھ پر نماز واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. توجیہ کے دروازے یہاں قبول نہیں ہیں، یہ دین کے لیے زہر قاتل ہے. کہاں سے آپ اس کو ٹریس کر سکیں گے؟ بہت آسانی سے بنی اسرائیل کے اندر. ہر کام کی توجیہ ہے، ہر کام کی ایک تعویل ہے. ان کو دین خدا کی مخالفت کرنی ہے، خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن مچھلی مت پکڑو، اس دن پکڑ سکتے ہو، ایک راستہ نکال لیا جائے گا. اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں،
ہمارے اندر توجہ کے دروازے بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ ہماری قوم کے اندر کیسا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا. آیا کبھی ہم توجہ استعمال نہیں کرتے کسی خمس کو کم کرنے کے لیے؟ آیا ہم کبھی توجہ استعمال نہیں کرتے کسی دین کے حکم کو واضح ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے کے لیے؟ دین نے کہا ہے ایک مسلمان کا خون بہے جائز نہیں ہے. تم آواز اٹھاؤ, میں نے اپنی توجہ نکالی ہے, اس توجہ کی بنیاد پر میں آواز نہیں اٹھاؤں گا اور معاملہ پھر بھی صحیح ہے. زہر قاتل ہے. کسی کو دین تباہ کرنا ہو توجہ کا دروازہ کھول لے. یہ وہ توجہ کا دروازہ تھا جس کو خوارج نے استعمال کیا. امیر المومنین پہ شمشیر چلاؤ گے؟ ہاں چلائیں گے. کس دلیل کی بنیاد پر؟ کیا دلیل ہے امیر المومنین کے خلاف شمشیر چلانے کے لیے؟ ابو ذر غور سے سنیے. نعوذ باللہ تعالی, دعویٰ کیا ہے؟ بظاہر اہل دلیل ہیں, اہل قرآن ہیں, اور دعویٰ یہ ہے نعوذ باللہ تعالی کہ امیر المومنین دار اسلام سے باہر ہیں. دعویٰ یہ ہے. اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ کہا خداوند متعال نے کہا ہے ان الحکم الا للہ, حکم حاکمیت حکومت خدا کے لیے, ان الحکم الا للہ. اور علی اور معاویہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہیں. چونکہ قرآن کے حکم کے خلاف ہیں, جو قرآن کی ایک آیت کی مخالفت کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. چونکہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں, یہ کافر ہیں. چونکہ کافر ہیں, واجب القتل ہیں, ان پر شمشیر چلانا جائز ہے. یہ دلیل ہے. توجیہات کے سوا کچھ اور ہے یہ؟ اس کے بعد امیر المومنین پہ شمشیر چلانا جائز ہے کیوں؟ کہا کہ آپ نے حکمیت کو قبول کیا. جب وہ معاملہ ہو گیا تو کہا کہ دو طرف سے ایک ایک آدمی جائے گا, معاملے کو قرآن کے مطابق طے کرے گا. امیر المومنین نے کہا مالک اشتر کو بھیجو. کہا وہ آپ کا آدمی ہے. کہا عبداللہ بن عباس کو بھیجو. کہا وہ بھی آپ کا آدمی ہے. امیر المومنین تنگ آ گئے. کہا تم نے میری نہیں سننی ہے تو جس کو چاہتے ہو بھیج دو. ابو موسیٰ اشعری احمق کو بھیجا. اس نے جا کر جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے, میں تاریخ کی داستان نہیں دہراؤں گا. بعد میں ثابت ہوا کہ سب غلط کیا تھا. اب گردن پہ شمشیر خود رکھی تھی, مجبور امیر المومنین کو خود کیا تھا, غلط نمائندہ خود انتخاب کیا, حکمیت کی داستان غلط ثابت ہوئی. کہا علی آپ جرم میں شریک ہیں. امیر المومنین نے کہا میں کیسے جرم میں شریک ہوں؟ شمشیر تم نے روکی معاویہ کے خلاف, میری گردن پہ شمشیر تم نے رکھی. میں نے کہا کہ حکمیت مت قبول کرو, تم نے حکمیت قبول کی. میں نے کہا مالک اشتر عبداللہ کو بھیجو, تم نے قبول نہیں کیا. تم نے بیوقوف ابو موسیٰ کو بھیجا. جو اس بیوقوفی کے اندر پھنس گیا, معاملات غلط ہو گئے. کہا آپ نے ہماری کیوں مانی؟ آپ نے ہماری کیوں مانی؟ اس لیے آپ بھی جرم میں شریک ہیں. کس جرم میں؟ آپ نے اور ہم نے خدا کا انکار کیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا اگر کوئی خدا کی نافرمانی کرے تو گناہگار ہوتا ہے, خدا کا منکر نہیں ہوتا. کہا نہیں, ہمارے نزدیک ایک حکم کی مخالفت کفر ہے. ہم نے بھی کفر کیا, نعوذ باللہ, آپ نے بھی کفر کیا. کہا اچھا تم نے کفر کیا, میں قبول نہیں کرتا کہ میں نے کفر کیا. کہا ہم نے بھی کفر کیا تھا, آپ نے بھی کفر کیا, اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم مسلمان ہو گئے. اب آپ ثابت کریں آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے یہ؟ کہا اب آپ ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہوئے. امیر المومنین نے فرمایا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, میں خدا نے متعال کے حضور استغفار کرتا ہوں کہ کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہو, لیکن تم یہ کہو کہ میں علی جس نے بچپن میں بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اب کفر کا اقرار کروں. میں نے کفر نہیں کیا, میں نے زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا, تمہارے کہنے پر کفر کا اقرار نہیں کروں گا. کہا بس کافی ہے, اس کا مطلب ہے آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں. آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں. چونکہ آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور آپ گناہ پہ توبہ بھی نہیں کر رہے, آپ کا کفر ثابت ہے. آپ واجب القتل ہیں, اور جو واجب القتل کا ساتھ دے وہ جی بھی واجب القتل ہے, وہ بھی واجب القتل ہے. اب جو آپ کے لشکر میں ہیں وہ سب واجب القتل ہیں. تو وہ مظلوم صحابی, ان کی زوجہ واجب القتل کی زوجہ ہونے کی وجہ سے
اور وہ مظلوم بچہ جو پیٹ میں ہے واجب القتل کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے سب واجب القتل ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. یہ دین کے نام پر اپنی رائے پر ظلم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین میں من مانی ہے. جو میں چاہوں گا اس کو ثابت کروں گا، جو چاہوں گا کروں گا، جب چاہوں گا متقی بنوں گا، جب چاہوں گا ظلم کروں گا، اور دونوں کے لیے دلیل لا کر دین سے رکھ دوں گا. یہ سب کیوں ہو جاتا ہے؟ صرف ایک وجہ سے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو نہیں دیکھتا، اپنی مرضی سے منمانی کرتا ہے، دین کے نام پہ تعویل کرتا ہے، توجیہ کرتا ہے، اپنے لیے دلیل بنا لیتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ اپنی دلیل سے ثابت کر دے گا کہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں نہیں لگنا چاہیے، اپنی دلیل سے ثابت کر دے گا فلاں مسلمان جس کی جان گئی اس کے اوپر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مر ڈالنے دو اس کو. ہر طریقے سے جو چاہو گے کر کے ثابت کر کے رکھ دے گا. یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنی منمانی ختم کرو، جو دین دے رہا ہے اسے لینے کی کوشش کرو. پہلے اپنی منمانی کو ختم کرے انسان. اگر اپنے اس زوم میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر دین کا کوئی رولر نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. مثلا میرا جیسا آدمی مقلد ہے، کم از کم کس کی دیکھوں گا؟ مثال کے طور پر اگر میں مقلد ہوں تو مرجع تقلید کی دیکھوں گا. اگر ایک وقت آئے اور میں کہوں کہ مرجع تقلید نے تو کہا ہے لیکن میں یوں کروں گا، اس کا مطلب ہے تم ذات میں خوارج ہو، تمہاری ذات کے اندر ایک خارجی بسا ہوا ہے، تمہیں دین سمجھ میں نہیں آیا. ہر وقت جو کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اپنی منمانی کرے گا. اب اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے رہنما ایک حکم دیتے ہیں اور سامنے والا کہتا ہے کہ میں اپنے حالات میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے. کوئی بھی یہ کام کرے اپنی منمانی کر رہا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور قطعاً امام تشریف لائیں گے، ان کے سامنے بھی ایسے لوگ بہت آئیں گے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے غرض ہے. میں اس مشکل کو کیسے حل کروں گا؟ ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک ہی راستہ ہے میرے پاس، یا میں دین کا ایکسپرٹ ہوں، اپنی منمانی کروں گا، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے میں کہنا شروع کر دوں گا، یا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو کہیں سے سیکھوں گا، کہیں سے سیکھوں گا، پھر جہاں سے سیکھوں اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دوں. یہ ایک راستہ ہے. لیکن اگر وہ کچھ کہے اور میں اپنی تشریح میں ایک اور جملہ بولوں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب مجھے وہی کرنا چاہیے جو سامنے والا کہہ رہا ہے. میں اس کی 10 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ واقعات کو اس طرح سے پیش کروں کہ کسی کی شخصیت پوائنٹ آؤٹ ہو. میں چاہتا ہوں قانون آپ کی خدمت پر ہے، اپنے وجود کی حفاظت کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امام کے راستے سے نکل جاؤں. میرے پاس صرف ایک قانون ہے، جس چیز کو دین کا حکم سمجھوں اس کو اپنی انانیت کے بغیر قبول کر دوں. جہاں کہیں میں نے اور آپ نے اپنی انانیت دکھائی کہ اب میں قبول نہیں کروں گا چونکہ یہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ دینداری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کر مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اپنے ذہن کو صرف دین کے لیے تیار کرنا. ہمارے پاس اتنی دعائیں ہیں، کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے خدایا مجھے شہادت کی موت دے، کسی دعا میں لکھا ہے خدایا مجھے مسلمان کی موت دے. تو ہمارے ایک استاد تھے، ان سے بعض اوقات بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو مرتے دموں دین اسلام سے باہر نکلتے دیکھا ہے، کہ اچھی زندگی گزار رہے تھے بظاہر، کسی ایک جگہ پر آ کر دین کے حکم کو نہیں سمجھ پائے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انانیت دکھائی، دین کے حکم سے باہر آئے. تو کہنے لگے ان سب کو دیکھتے ہوئے میں بھی خدا سے کہتا ہوں خدایا شہادت بہت بڑی چیز ہے، مسلمان کی موت دے دے، مروں تو اسلام پر مروں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی دانش میں دین پر عمل کر رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ دین سے باہر نکل کر بیٹھا ہو جاؤں اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ میں نے کیا کام کر ڈالا. اس سب کا ایک ہی راستہ ہے, اپنے آپ کو دین کے سامنے تسلیم کریں. اگر یہ کام کریں گے کچھ انانیت پہ ضرب لگے گی, کچھ مفادات پہ ضرب لگے گی, اس ضرب کو قبول کر. اگر دین کے راستے پہ چلنا ہے کچھ چیزیں جو مجھے پسند نہیں آئیں گی جن کا دین حکم دے گا. چھوٹی سی مثال عرض کر دوں, کسی جوان کو موسیقی کی عادت ہے, دین کہہ رہا ہے حرام ہے, آج تک نہیں چھوڑ پایا ہے. کیوں نہیں چھوڑ پایا؟ تسلیم ہونا نہیں سیکھا اس نے. اس جوان کو میں صرف اتنا کہوں گا, گارنٹی ہے کہ تم امام کے حکم پہ تسلیم ہو جاؤ گے؟ ایک آدمی کو پتا ہے مثال کے طور پر کہ مجھے دین کی راہ میں یہ یہ مالی ذمہ داریاں انجام دینی ہیں, نہیں انجام دیتا. کہتا ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں, یہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں نہیں کر سکتا. اس سے میں عرض کروں گا یقین ہے کہ امام کے سامنے تسلیم ہو جاؤ گے؟ 10 طریقے کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. کوئی کہتا ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں, داڑھی نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ یہ میرے دل میں نہیں آ رہی. پھر میں عرض کروں گا ہمیشہ جتنا دین سمجھ میں آ رہا ہے اس کو عمل کر لیجئے. اگر جان بوجھ کر دین پہ عمل نہیں کریں گے, نہیں معلوم اگلا حکم کون سا ہے جس کا ہم انکار کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. تسلیم ہونا سیکھیں, دین کی راہ میں تسلیم ہونا سیکھیں. آپ کو قربانی دینی پڑے گی, لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین کے راہ پہ رہیں گے. یہ جو خارجی بنے ہیں یہ پہلے دن سے قاتل نہیں تھے, آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور مجھے یقین ہے, اب اگر طالبان کی مثال بھی لیں, جتنے بھی لوگ طالبان کے اندر ہوں گے سب کے سب مجرم ہوں گے. مجھے یقین نہیں ہے, مجھے یقین ہے اس کے اندر کچھ لوگ بہت سادہ دو ہوں گے جو صرف دین کے نام پر کوشش کر رہے ہوں گے, اپنے دھوکوں میں آگے بڑھتے رہے اور جو ان کو دھوکہ دینے والے تھے ان کے اوپر اندھا اعتماد کر کے آگے بڑھے ہیں. وہ ان کو دھوکہ دے دے کر اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ان کے نام پر انجام پا رہی ہے اور خود بھی ملوث ہوئے گئے. تو اپنے اندر احتیاط کروں میں کہ اگر اس دور کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام کی تشریف آوری کا بہت نزدیک دور ہے, جان بوجھ کر کسی دینی حکم کا انکار نہ کروں. اپنی انانیت کی وجہ سے, اپنی خواہشات کی وجہ سے دین کے اوپر تسلیم ہو جاؤں. اس تسلیم ہونے کی مخالفتیں ہوں گی, اس تسلیم ہونے میں مشکلات آئیں گی, ان سب کو تحمل کرنا ہوگا. اپنے امام کے حضور اس اعتراف کے ساتھ کہ مولا خدا ہمیں آپ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق نصیب کر دے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. آخری اگر منظر نامہ بنائیں, این ممکن امام تشریف لائیں اور کچھ ایسی غلطیوں کی نشاندہی کریں جس میں ہم مرتکب ہوتے آئے ہیں. کیا ہم نے دین میں کوئی غلطی نہیں کی ہوگی؟ قوم ہونے کے ناطے, فرد ہونے کے ناطے ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ میرا نہیں خیال, میرا خیال میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. امام تشریف لائیں, ہماری کسی غلطی کی نشاندہی کریں اور ہمارے لیے قبول کرنا مشکل ہو جائے. صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے, ہم اپنی رائے پر دین سے زیادہ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں جو میں یہاں پہ عرض نہیں کرنا چاہوں گا, چھوٹی چھوٹی تاریخی غلطیاں ہیں جو ہمارے سامنے ثابت ہیں, ہمارا دل قبول نہیں کر پا رہا. آپ عراق جائیں آپ کو اپنی کچھ غلطیاں سمجھ میں آئیں گی, آپ ایران جائیں آپ کو اپنی کچھ غلطیاں سمجھ میں آئیں گی کہ ہاں شام جائیے, بیوی کے روزے پر جائیے, مختلف روزات پر جائیے, آپ کو کچھ تاریخی غلطیاں سمجھ میں آئیں گی. ہاں یہ تاریخی غلطی ہم نے کی ہوئی ہے. لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ غلطیاں ہم سے ہوئی نہیں ہیں. اتنی آسانی سے کوئی نہیں مانتا. یہاں پہ نہیں مانتے کس بات کی نشانی ہے؟ ابھی تک دین پر تسلیم نہیں ہے, اپنی رائے پہ رکے ہوئے ہیں. اپنی رائے دین سے زیادہ عزیز ہے, کیوں نہیں مان لیتے؟ نہ صرف یہ کہ نہیں مان لیتے بلکہ اندر سے ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا کہ اب ہم یہ کام کریں گے جس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ہے, جس کو پہلے والوں نے کبھی انجام نہیں دیا ہے. یہ من پسندی نہیں ہے. امام کی تشریف آوری سے پہلے کفر ایسی رکاوٹیں بہت کھڑی کرے گا. آپ خود دیکھ لیجئے تاریخ میں فرقے کیوں بنائے گئے؟ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو عرض کر چکا ہوں پہلے. فرقے اس لیے بنائے گئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے دو راستے بنے، یا ان فرقوں کا مقابلہ کریں گے یا تسلیم ہو جائیں گے. اگر تسلیم ہو تو دین ہاتھ سے گیا. امام نے کہا مغرب کا وقت یہ ہے، سامنے والوں نے کہا 5 منٹ پہلے ہے. امام نے فرمایا فجر کا وقت یہ ہے، سامنے والوں نے کہا 5 منٹ بعد ہے. امام نے فرمایا نماز میں ایسے ہاتھ رکھنے، سامنے والوں نے کہا نماز میں ایسے ہاتھ رکھنے. یہ سب کیوں کیا ان لوگوں نے؟ ان کو نہیں پتا تھا سنت رسول کیا ہے، ان کو اچھی طرح معلوم تھا. آج بھی بہت سارے دوسرے فرقوں کو اچھی طرح پتا ہے سنت رسول کو خلیفہ دوم نے تبدیل کیا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے، کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ روح مشکل ہے، غلطی کو تسلیم کر لینا، کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. یہ فرقے اس لیے بنائے جاتے ہیں. امام کی تشریف آوری سے پہلے ایسے دسیوں کام کفر اور استکبار کرے گا کہ جب امام تشریف لائیں اور اس غلطی کی اصلاح کرنے لگیں تو ایک گروہ اس وجہ سے امام کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے. آپ نے شہادت ثالثہ نہیں پڑھی، اور ہم معتقد ہیں کہ شہادت ثالثہ واجب ہے، جو نہ پڑھے وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے، اس کی نسل خراب ہے. کس نے دین اپنے ہاتھ سے بنانے کا حق دیا ہے؟ ایک گروہ اس بات پہ مخالفت کرے، آپ نے یہ کام نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں کہ جو یہ نہ کرے وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس مظلوم امام کے ساتھ کون ہے؟ پھر ہر کوئی اپنی فکر کے ساتھ ہے. کون جو یہ کہے کہ آپ جو کہیں گے وہ حق ہوگا؟ کون کہے گا پھر اس بات کو؟ جا کر دیکھ لیجئے، ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہوا ہے، زیارت آل یاسین پڑھ لیجئے. فرمایا زیارت آل یاسین میں کہتے ہیں اچھائی وہ ہے جس کا آپ حکم کریں، برائی وہ ہے جس سے آپ روکیں گے. کون اس حیثیت میں آئے گا؟ کون اس حیثیت میں آ کر کہے اچھائی وہ ہے جس کا آپ حکم کریں اور برائی وہ ہے جس سے آپ روکیں؟ ہم لوگ جب تک اپنی من پسند دین کو سنتے ہیں، دین کو شاباش کہتے ہیں، جس دن دین سے ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہماری من پسند نہیں ہو تو ہم اس دین کا انکار کر دیتے ہیں. یہ روح خطرناک ہے. اور میں نے عرض کیا کفر امام کی تشریف آوری سے پہلے ایسی روح بہت بنائے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی شدت کی ڈال دے گا کہ امام تشریف لا کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں، جماعتیں جماعتیں سامنے کھڑی ہو جائیں، یہ قبول نہیں کریں گے. قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک گروہ علیحدہ ہوگا. اس کی نشاندہی کتنی روایات کے اندر ہو گئی ہے. بس ہم کیا کریں؟ میں نہیں کہہ رہا ہم اپنے دین کے اندر بے یقین ہو جائیں، کوئی بھی آئے اور اس کو مان لیں کہ ہمارے دین کو تبدیل کرے، نہیں. اپنے دین میں مضبوط ہو جائیے دلیل کے ساتھ. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، نہ کسی عادت کے تحت نہ کسی منمانی کے تحت، دلیل کے تحت دین کی طرف جائیے، اور جہاں سے دلیل کو حاصل ہونا چاہیے وہاں سے دین کو طلب کریں، خدا نے متعال سے توفیق مانگیں. یہی پل صراط ہے. یہ جو ہمارے پاس روایت ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یہ پل صراط ہے. کوئی اپنے اصلی دین کو ڈھونڈ لے. امیر المومنین کی ولایت پل صراط ہے. کسی کو یہ سمجھ میں آئے کہ علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے، کرنا کیا ہے، یہ پل صراط ہے. بال کو جیسے ڈھونڈنا پڑے گا، اگر یہ پل صراط ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس پہ چلنے والے پھر کتنے ہوں گے. صرف وہ چل پائیں گے جو امیر المومنین کے سامنے تسلیم ہونا جانتے ہوں گے. اگر امیر المومنین ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، میں اور آپ ظلم کا مقابلہ کریں. اگر وہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، میں اور آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بعض موارد میں کھلی رائے کے ساتھ اس لیے عرض کیا ہے کہ آنے والے دھوکوں سے اور ہوشیار رہیے گا. ابھی مصنوعی امامت کے دعوے کرنے بہت آئیں گے. اگر یہ دور وہ دور ہے جب امام نے تشریف لانا ہے، اور ہماری امید پوری یہی ہے کہ یہی وہ دور ہے، تو ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ امامت کے مصنوعی دعوے کرنے والے بہت آئیں گے، دین کے اندر تبدیلیاں لانے والے بہت آئیں گے. اس کا مطلب ہے ہمارے اور آپ کے لیے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام اس پورے صراط کے اوپر باقی رہنا ہوگا. کس طرح ہم امیر المومنین کے صحیح راستے پر باقی رہیں؟ طلب کریں گے انشاءاللہ پورا ہوگا. خدا نے متعلق سے توفیق طلب کریں گے، انشاءاللہ پورا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا میں خدا سے توفیق مانگوں کہ خدایا مجھے دین کے سچے راستے پہ چلا دے اور خدا میرا ساتھ نہ دے. فرماتا من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, تو خدا راستے پہ چلائے گا. آپ کو مشکل پیش آتی ہے سید الشہداء سے طلب کر. کیا رسول خدا نے نہیں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ, کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی. اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی فتنہ چھا گیا ہے تو کس سے پناہ لی جائے؟ کیا سید الشہداء سے بڑھ کر کوئی راستہ ممکن ہے ہمارے پاس؟ جب میں نے اور آپ نے بچپن سے ہی جملہ سنا ہوا ہے کہ سید الشہداء سفینۃ النجات ہیں, میرے جیسا دین کا طالب علم سید الشہداء سے نہ کہے کہ مولا مجھے اپنی کشتی کے اندر سوار کرنے, میں غرق ہو جاؤں گا ورنہ, میں کہاں سے سمجھوں کہ دین کیا ہے؟ میرے ذہن میں طاقت نہیں ہے, گمراہی کے پچیسوں راستے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں, تو کس سے مدد طلب کروں؟ سید الشہداء سے نہ مانگو کہ سید الشہداء مجھے تیار کر دیں کہ میں ان کے فرزند کے کسی کام آ سکوں؟ زیارت عاشورہ کے اندر کم از کم تین جگہ امام وقت کا تذکرہ آتا ہے. زیارت عاشورہ بظاہر کربلا کے لیے, لیکن تین جگہ اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ خدا مجھے اس امام کے لیے تیار کر دے جو خون سید الشہداء کا حساب دے. دونوں کے درمیان رابطہ بنا ہوا ہے. شیعہ کربلا سے خون حاصل کرتا ہے, کربلا سے فکر حاصل کرتا ہے, کربلا سے شعور حاصل کرتا ہے, جذبے حاصل کرتا ہے, اور سارے جذبوں کو لا کے رکھتا ہے اپنے امام کے لیے کہ مجھے اپنے امام کی نصرت کرنا ہے. البتہ جو یہ کام کرے گا اس کا خون بہے گا, جو یہ کام کرے گا اس کا لاشا پامال ہوگا, جو یہ کام کرے گا وہ یقیناً مصیبتوں کو اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ہمارا راستہ بلاؤں میں گھرا ہوا ہے. اگر ہم اہل بیت کو دنیا کی خاطر چاہتے ہیں دنیا مل جائے گی, ان کا راستہ نہیں ملے گا. اگر اہل بیت کو ان کے راستے کی خاطر چاہتے ہیں ان کا راستہ ملے گا, دنیا مصیبت میں پڑے گی, دنیا مشکلات میں جائے گی. اگر میں نے اور آپ نے حب علی کو مانگا ہے امتحان دینے پڑے گی, اگر ہم نے سید الشہداء کا قرب مانگا ہے ہمیں جان دینی پڑے گی. اگر ایسا نہ ہوتا تو میسن تمار سولی پہ نہ چڑھتے, وہ مظلوم سولی پہ چڑھ گئے. اور میں بہت مقرر عرض کرتا ہوں ہم لوگ مدیوں نے میسن تمار جیسوں کی قربانیوں کے, اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے اس نسل تک سید الشہداء کا پیغام نہ پہنچ پاتا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. ان سب نے قربانیاں دیں, خدا نے ان کی قربانیوں کو زندہ رکھا ہے. آج میں اور اب میسن تمار کا تذکرہ کرتے ہیں, شعرا میسن تمار کا تذکرہ کرتے ہیں. کون سے میسن تمار؟ تین دن تک اس اونچائی کے اوپر لٹکے رہے, کمر کے اندر خنجر گھپا ہوا تھا, زمان کے اوپر نوک دار کیل گاڑ دی گئی تھی, اس کو لگام کہتے ہیں, اور اس کیل کو زبان میں گاڑ کر منہ کے اوپر اتنی سختی سے باندھا تھا کہ جبڑے کٹتے ہوئے پیچھے چلے گئے تھے. اس عالم میں یہ مظلوم امیر المومنین کا ذکر کر رہے تھے, علی امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے تھے. انہوں نے جان دیے, انہوں نے مصیبتوں میں جان دیے, ان سب مصیبتوں کو جھیل لیا ہے. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں ان سب لوگوں نے مصیبتوں کو جھیلا ہے چونکہ ان کو پتا ہے ان کے مولا نے ایسی مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں, ان کے مولا نے مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں. میدان کربلا میں ہر وہ مصیبت جو انسان کے ذہن میں آ سکتی تھی سید الشہداء اور ان کا گھر بار جھیلتا گیا, اور جو مصیبتیں ایسی تھیں جو کسی کے ذہن میں نہ آ سکتی تھیں وہ اسرا کے قافلے نے جھیلے, وہ اسرا کے قافلے نے جھیلے. میدان جنگ کے اندر پیاس تھی, دشمن کی ضرب تھی, خون کا بہنا تھا, بعد اسرا کے ساتھ جو کچھ تھا وہ خدا جانتا ہے کہ کیا کچھ تھا. ہمارے پاس صرف چند روایات موجود ہیں, امام چہارم کی روایت موجود ہے. دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا امام چہارم کے حوالے سے. امام چہارم کے گردن میں توک پڑی ہوئی تھی, پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں, تین دن کے فاصلے سے شاید کوفہ میں داخل ہوئے ہوں گے. حمید بن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے قافلہ اسرا داخل ہوا، لوگوں میں مشہور تھا کہ غلام لائے جا رہے ہیں، لوگ ان غلاموں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کہتا ہے ایک قافلہ لایا گیا جس میں آگے آگے ایک جوان چل رہے تھے، ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، ان کے گلے میں توق تھا، اور یہ حمید روایت کرتا ہے، کہتا ہے ان کی زنجیروں سے خون بہ رہا تھا۔ میں صرف ایک بات سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر، یہ کوفہ کربلا سے کئی دن پہ نہیں تھا، چند دنوں میں خون بہا تھا، ابھی کوفہ سے شام جانا تھا، شام کے زندان میں رہنا تھا، اس تمام مدت میں یہ زنجیر پڑی ہوئی تھی، اس نے کتنا خون بہایا ہوگا۔ ہمارے پاس روایات عجیب موجود ہیں، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سید سجاد کے توق کو کاٹا گیا تو گردن کی ہڈی کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی، نہیں معلوم کیا راز ہے، کون کون سی مصیبتوں سے مولا گل رہے ہیں، لیکن روایات بیان کرتی ہیں کہ تپتی دھوپ میں وہ زنجیریں گرم ہو جاتی تھیں اور چوتھے امام کے زخموں میں گھسا کرتی تھیں، اور جب ان لہینوں کو چوتھے امام کو تنگ کرنا ہوتا تھا تو سوتے ہوئے آ کر ان زنجیروں کو ہلا دیا کرتے تھے۔ نہیں معلوم امام نے کیا کچھ سہا ہے، لیکن ایک روایت آخری روایت عرض کروں، پانچویں امام چوتھے امام کو غسل دیتے ہوئے اپنا سر پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی زنجیروں کے نشان دیکھے۔
سيعلم الذين ظلموا اي يوم قلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار تو نے ہمیں دین دیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بہترین دین پر مرنے کی سعادت نصیب فرما، اس دین پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگارا جو حق سے ہم سے کم رہ گیا ہے وہ ہم سب کو عنایت فرما، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار جو قربانیاں عزاداری سید الشہداء کے لیے دی گئی ہیں، بالاخص عاشور کے دن دی ہوئی قربانی کو اس قوم سے قبول فرما، ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما، اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں امیدیں دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمت کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
میں ریکارڈر بنا رہا ہوں۔